بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ اس کتاب کا پارٹ نمبر 5 ہے. آج ہم کتاب دانش اقبال کے چند پہلو ریکارڈ کر رہے ہیں. اس کتاب کے مصنف طالب حسین سیال ہیں. یہ کتاب آپ کی خدمت میں اسفہ آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. آئیے سنتے ہیں پارٹ نمبر 5. اس لیے اکثر مفکرین کا خیال ہے کہ مادی اور سماجی حالات کو انسان صرف اپنے عمل سے بدل سکتا ہے. بحث کے اس مرحلے پر ایک مارکت الآرا پہلو سامنے آتا ہے. وہ یہ کہ کیا اللہ تعالیٰ قوانین فطرت کو بدلنے یا قوانین فطرت کے خلاف کوئی واقعہ رونما کرنے پر قادر ہے؟ جمہور مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قوانین فطرت کی عموماً خلاف ورزی نہیں کرتا، لیکن جب وہ چاہتا ہے وہ معمولات فطرت کو بدل دیتا ہے. آگ کا کام جلانا ہے، لیکن آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہو جاتی ہے اور ان کے لیے سراپا سلامتی بن جاتی ہے. ضرب کریم سے پتھریلی چٹان سے 12 چشمے جاری ہو جاتے ہیں. اقبال کی خوبی یہ ہے کہ وہ ان معجزات کو وسیع اور ذو معنی تناظر میں دیکھتے ہیں، ان اسباق اور پیغام کو بے حجاب کرتے ہیں جو ان معجزات میں مضمر ہیں. اقبال ان معجزات کے حوالے سے عالم بشریت کی قوتوں کو منکشف کر کے اعلیٰ انسانوں کے نقش قدم پر چلنے کی تلقین کرتے ہیں. وہ یہ پیغام دیتے ہیں کہ انسان اب بھی ان احوال کی چکا چوند سے گزر سکتا ہے اور ان کے فیوض و برکات سے معاشرے کو نئی حرارت اور نئی قوت بخش سکتا ہے. وہ فرماتے ہیں، آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. جواب شکوہ بانگ ترا. ہزار چشمے تیرے سنگ راہ سے پھوٹے، خودی میں ڈوب کے ضرب کلیم پیدا کر. بے معجزہ دنیا میں ابھرتی نہیں قومیں، جو ضرب کلیمی نہیں رکھتا وہ ہنر کیا. ضرب کلیم. اقبال فطرت نیچر کو کردار الہی کا نام دیتے ہیں. وہ استقرائی عمل سے فطرت اور ماحول کو مسخر کرنے اور انسانی خدمات کے لیے اس میں تصرف کرنے کی دعوت دیتے ہیں. وہ اپنے خطبے میں فرماتے ہیں، پیغمبر اسلام کی ذات گرامی کی حیثیت دنیا قدیم اور جدید کے درمیان ایک واسطے کی ہے. باعتبار اپنے سر چشمہ وحی کے آپ کا تعلق دنیا قدیم سے ہے، لیکن باعتبار اس کی روح دنیا جدید سے، یہ آپ ہی کا وجود ہے کہ زندگی پر علم و حکمت کے وہ تازہ سر چشمے منکشف ہوئے جو اس کے آئندہ رخ کے عین مطابق تھے. لہذا اسلام کا ظہور استقرائی عقل کا ظہور ہے. اسلام میں نبوت چونکہ اپنے معراج کمال کو پہنچ گئی، لہذا اس کا خاتمہ ضروری ہو گیا. اسلام نے خوب سمجھ لیا تھا کہ انسان ہمیشہ سہاروں پر زندگی بسر نہیں کر سکتا. اس کے شعور ذات کی تکمیل ہوگی تو یوں ہی کہ وہ خود اپنے وسائل سے کام لینا سیکھے. یہی وجہ ہے کہ اسلام نے آ کر دینی پیشوائی کو تسلیم نہیں کیا، یا موروثی بادشاہت کو جائز نہیں رکھا، یا بار بار عقل اور تجربے پر زور دیا، یا عالم فطرت اور عالم تاریخ کو علم انسانی کا سر چشمہ ٹھہرایا. تو اس لیے کہ ان سب کے اندر یہ نقطہ مضمر ہے، کیونکہ یہ سب تصور خاتمیت ہی کے مختلف پہلو ہیں. لیکن یہاں یہ غلط فہمی نہ ہو کہ حیات انسانی اواردات باطن سے جو با اعتبار نوعیت انبیاء علیہ السلام کے احوال و واردات سے مختلف نہیں، ہمیشہ کے لیے محروم ہو چکی ہے. قرآن مجید نے آفاق و انفس دونوں کو علم کا ذریعہ قرار دیا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ اقبال حیات انسانی کے ارتقاء، اس کی بقا اور جلا کے لیے سائنسی علوم کے ساتھ ساتھ واردات باطن کی اہمیت کے بھی قائل ہیں. ان کا خیال یہ ہے کہ اسلام کی اسپرٹ دنیا جدید کی طرف اشارہ کر رہی ہے، جس میں سائنسی انداز فکر غالب ہے. اس لیے اقبال مسلمانوں کو پیغام دیتے ہیں کہ وہ اسلامی تعلیمات کی افادیت، بالخصوص عدل اجتماعی کو عقلی اور سائنسی انداز فکر سے فطرت اور تاریخ کی روشنی میں دیکھیں اور ان پر عمل کریں، اور اسی طرح عبادات کو عمرانی نقطہ نظر سے بھی دیکھیں کہ معاشرے پر ان کے کیا اثرات مترتب ہوتے ہیں. اس لیے وہ ان لوگوں کو روح اسلام سے بیگانہ قرار دیتے ہیں جو دعا و صلات کو محض رسوم کی حیثیت سے سر انجام دیتے ہیں. وہ نماز کے مقاصد اور عملی اسباق سے محروم رہتے ہیں. تیرا امام بے حضور، تیری نماز بے سرور، ایسی نماز سے گزر ऐसे इमाम से गुजर बाले जिब्रील। इकबाल इस आलम को रोज़े महशर कहते हैं जहां सिर्फ अमल की कदर व कीमत है। फरमाते हैं, ये घड़ी महशर की है, तू अरसाए महशर में है, पेश कर गाफिल अमल कोई अगर दफ्तर में है, जिंदगी बांगे दरा। यहाँ इस अमर का जिक्र जरूरी मालूम होता है कि जो भी मुफक्किर अजमत इंसान और इंसान की बेपनाह सलाहियतों का कायल होगा, वो हमेशा ये दावत देगा कि इंसान अपने अमल और अपनी कोशिश से अपना मुकद्दर संवार सकता है और इस जहाँ को खूब से खूब तर बना सकता है। इस किस्म के मुफक्किरीन सरापा अमल होते हैं, वो किसी की दुआ के मोहताज नहीं होते, उनका अमल ही उनकी दुआ होती है। जब चीनी मुफक्किर कन्फ्यूशियस बिस्तर अलालत पर पड़े थे, उनके शागिर्द तेजू लू ने कहा कि मैं आपके लिए दुआ करता हूँ। कन्फ्यूशियस ने सवालिया अंदाज में कहा कि ये दुआ क्या होती है, क्या इससे कुछ फर्क पड़ता है, मेरी सारी जिंदगी सरापा दुआ है। आइए अब जरा तफसील से इस अमर का जायजा लेते हैं कि इकबाल ने अपनी शेरी और नसरी जबान में बार बार अमल और जिद्दोजहद की तरफ तवज्जो क्यों मबजूल कराई, और उसके साथ साथ ये भी देखते हैं कि उनके नजदीक दुआ का हकीकी मकसद और गायत क्या है। कोई भी मुफक्किर अपने माहौल और दौर से बेनियाज नहीं हो सकता, शायद अपने असर की रूह से गहरा असर कबूल करता है वो मुफक्किर जो शायर शायरी को इंसान की खिदमत और आला वरफा मकासद हयात की तरवीज के लिए एक जरिया तसव्वुर करता है। वो अपने असली हालात और तकाजों का तजिया करके अपने करीबी हलकों को बिलखसूस और पूरी नौ इंसान को बिलउमूम एक पैगाम देता है। इकबाल का जमाना यूरोप के सियासी तफवुक और इल्मी उरूज का जमाना था। अहले यूरोप ने अपनी मेहनत, मुहिम जोई और साइंस और टेक्नोलॉजी में अपनी बर्तरी की बदौलत एशिया और अफ्रीका के कई मुल्कों को अपना गुलाम और महकूम बना लिया था। महकूम कौमों में जहनी पस्ती और बेबसी बढ़ती जा रही थी। बरेसगीर पाक और हिंद जहाँ मुसलमानों ने 700 साल तक हुकूमत की थी, वहाँ मुसलमान गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे। वो मुआशी लिहाज से गरीब, सियासी लिहाज से बेअसर, जहनी तौर पर रिजत पसंद और समाजी एतबार से पसमानदा थे। इकबाल अहले वतन का हाल देख कर बहुत रंजीदा खातिर होते थे। वो उनके इन्हितात के असल असबाब जान चुके थे। उन्होंने ज़ईफ़ुल एतक़ाद, सहल पसंद, मायूस और बेअमल लोगों को जिंदगी और अमल की तालीम दी। उनका रूए सुखन तीन किस्म के लोगों की तरफ था। अव्वलन, तकदीर परस्त लोग। ये हजरात इस बात पर यकीन रखते थे कि निजामे कायनात पहले ही से तयशुदा है। दौलत, रिस्क, बीमारी, सेहत, खुशी और गम, मोहब्बत और दुश्मनी, आफात और हादसात के बारे में पहले ही से फैसले हो चुके हैं। इंसान किस्मत के इन फैसलों को बदलने पर कादिर नहीं, इसलिए अगर हमारी किस्मत में गुलामी और जिल्लत है तो हम तकदीर के इस अटल फैसले से छुटकारा हासिल नहीं कर सकते। हमें ख्वामखा दिल गिरफ्तार नहीं होना चाहिए और तकदीर की मुसल्लत की हुई जिल्लत और रुसवाई को कबूल कर लेना चाहिए। ये लोग इस नजरिए की तबलीग करते थे कि हम अपनी कोशिशों से तकदीर को नहीं बदल सकते। हाँ, अगर जब कभी तकदीर में हमारे हालात का सवर ना लिखा होगा तो वो खुद ब खुद समझ जाएंगे। सानियन, वो लोग जो इस पर यकीन रखते थे कि कायनात का निजाम गैर मरई और खुफिया ताकतें चला रही हैं, उनको अगर खुश रखा जाए तो जिंदगी में कामयाबी और खुशी मिलती रहती है, और अगर ये ताकतें नाराज हो जाएं तो बुरे दिन आ जाते हैं। ये ताकतें इंसान की अच्छाई और बुराई पर मुकम्मल तसर्रुफ रखती हैं, इसलिए मुख्तलिफ दुआओं, पूजा पाठ, नजरो न्याज, मंत्रों और कुर्बानी ऐसे तरीकों से इन ताकतों को खुश रखना चाहिए। इस किस्म के एतकादात आम हिंदुओं और तोहम परस्त मुसलमानों में पाए जाते हैं। उन लोगों के नजदीक अमल की सानवी हैसियत है, इसलिए ये लोग साधुओं, भक्षुओं और पीरों फकीरों की तलाश में रहते हैं और उनसे अपने मसाइल हल कराने और अपने काम संवारने की दरख्वास्तें करते रहते हैं। कई लोग तो आला ओहदों की तलब या उन पर कायम रहने के लिए भी मुख्फी ताकतों पर यकीन रखते हैं। उनका ख्याल है कि बातिन की दुनिया में भी इक्तदार का एक निजाम है और बातिन में मुक्तदर हस्तियां जाहरी इक्तदार पर नसब व अजल के मुतालिक फैसले सादिर करती हैं। सालिसन, वो लोग और कौमें जो अपने आप को खुदा के लाडले और चहीते समझते हैं, उनका ख्याल है कि वो खुदा के बरगुजीदा इंसान हैं और दुनिया के बाकी लोग खुदा की रहमत से दूर हैं। उन लोगों का ख्याल है कि खुदा उनका तरफदार है, वो इस दुनिया में उनकी मदद व नुसरत करता है। उनके एतकादात को ताईद खुदावंदी हासिल है। अगर वो किसी दूसरी कौम या फर्द से मुकाबला करेंगे تو خدا ان کا طرفدار ہوگا۔ یہ حضرات اپنے اعمال کا محاسبہ نہیں کرتے، اپنے مادی وسائل کا جائزہ نہیں لیتے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ وہ خدا کے برگزیدہ ہیں اور خدا ہر حال میں ان کا ساتھ دے گا۔ عہد رسالت میں قرآن حکیم نے اس قسم کا رویہ رکھنے والے لوگوں کے احوال کو بیان کیا ہے۔ سورہ بقرہ میں بنی اسرائیل کے بارے میں کہا گیا ہے، وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ قل اتخذتم عند اللہ عہدا فلن یخلف اللہ عہدہ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون بلا من کسب سیئتا واحاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار۔ ترجمہ، وہ کہتے تھے کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی بجز چند دنوں کے، کہہ دیجئے کہ کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے رکھا ہے کہ وہ اس کی خلاف ورزی نہیں کرے گا، یا تم اللہ کے بارے میں ایسی بات کرتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں ہے؟ ہاں کیوں نہیں، جس نے بھی برائیاں کمائیں اور اس کی خطاؤں نے اس کا احاطہ کر لیا، ایسے تمام لوگ اصحاب النار ہیں۔ سورہ بقرہ، سورہ نمبر 2، آیت نمبر 80 اور 81۔ اسی سورہ میں ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے، وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارًا تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ۔ ترجمہ، وہ کہتے تھے کہ جنت میں یہود و نصارہ کے علاوہ کوئی اور داخل نہیں ہوگا، یہ ان کی محض خواہشات ہیں، کہہ دیجئے کہ اگر تم سچے ہو تو واضح دلیل لاؤ۔ سورہ بقرہ، سورہ نمبر 2، آیت نمبر 111۔ مسلمانوں کے لیے سیاسی زوال کے دور سے اس قسم کے خیالات کچھ مسلمانوں میں بھی پائے جاتے ہیں۔ وہ اپنی حیات دنیا کی طرف توجہ نہیں دیتے اور یہ سمجھتے ہیں کہ آخرت کی زندگی میں آرام، راحتیں اور کامیابیاں ان کے لیے مختص ہیں۔ وہ اجتماعی زندگی کے تقاضوں اور محنت و سعی کے شعبوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتے اور یہ خیال کرتے ہیں کہ ان کے لیے صوم و صلات کا اجر و ثواب ہی کافی ہے۔ آخرت میں ان کا ٹھکانہ جنت ہے اور وہ ان کی دائمی زندگی ہے۔ اقبال چشم بصیرت سے یہ دیکھ رہے تھے کہ مسلمانوں کے زوال کا سبب ان کا علمی جمود، فکری بانج پن اور ان کی عیش پسندی اور تناسانی ہے۔ دور انحطاط میں وہ کئی روحانی اور ذہنی بیماریوں کا شکار ہو گئے، وہ تصوف خفتہ کی طرف مائل ہو گئے۔ ان کی ادبیات یاس و قنوتیت، مستی و خود فراموشی سے معمور ہوتی چلی گئیں۔ ان کے علماء و فضلاء فروئی اور زندگی سے لا تعلق مسائل میں تعمق کرنے لگے۔ اجتماعی معاملات ان کے تفکر اور بحث کے موضوعات نہ رہتے۔ اس طرح آہستہ آہستہ معاشرے کی علمی اور روحانی قیادت کرنے والے حلقے خود بھی بے عمل ہو گئے اور وہ بے عملی کی تبلیغ بھی کرنے لگے۔ اقبال نے اس افسوسناک حالت کا اس طرح ذکر کیا ہے، خبر نہیں کیا ہے نام اس کا خدا فریبی کہ خود فریبی، عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ۔ صوفی کی طریقت میں مستی احوال، ملا کی شریعت میں فقط مستی گفتار، شاعر کی نوا مردہ و افسردہ و بے ذوق، افکار میں سرمست نہ خوابیدہ نہ بیدار۔ وہ مرد مجاہد نظر آتا نہیں مجھ کو، ہو جس کے رگو پے میں فقط مستی کردار۔ نماز پڑھنا اور روزے رکھنا بلا شبہ عبادات میں شامل ہے، لیکن ان سے مشکل تر عبادات رزق حلال کے لیے صحیح کرنا، عناصر پر حکمرانی کرنا اور معاشرے میں عدل و انصاف قائم کرنا ہے۔ انسان نائب خدا کی حیثیت سے عناصر پر حکمرانی کرنے اور اس دنیا میں عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے آیا ہے، اس کا کام محض تسبیح و تحلیل نہیں ہے۔ اقبال فرماتے ہیں، نہ کر تقلید اے جبریل میرے جذب و مستی کی، تن آسان عرشیوں کو ذکر و تسبیح و طواف اولا۔ بال جبریل، جو قوم بھی عمل سے غافل ہو جائے اس کی تقدیر میں پستی اور غلامی ہے، چاہے وہ قوم شب و روز تسبیح و تحلیل میں مصروف رہے اور خدا سے الہ و انکسار کے ساتھ دعائیں مانگتی رہے۔ محض دعاؤں سے نہ تو کھیت میں ہل چلتے ہیں، نہ فصلیں ہری بھری ہوتی ہیں، نہ ہی سیلابوں اور قدرتی آفات پر قابو پایا جا سکتا ہے، اور نہ ہی معدنیات دریافت ہوتی ہیں، اور نہ ہی برق و بخار پر تصرف حاصل ہوتا ہے۔ نہ ہی ملک اور قوم دولت مند ہوتے ہیں، خوشحالی، ترقی اور غلبہ باہمت ولولہ خیز اور محنتی لوگوں کا مقدر ہے، تاریخ بے عمل قوموں کو معاف نہیں کرتی۔ اقبال فرماتے ہیں، ہاں ایک حقیقت ہے کہ معلوم ہے سب کو، تاریخ امم جس کو نہیں ہم سے چھپاتی، ہر لحظہ ہے قوموں کی عمل پر نظر اس کی، براں سفت تیغ دو پیکر نظر اس کی۔ ضرب کلیم۔ اقبال نے نہ صرف فلسفہ و حکمت اور ادبیات عالم کا مطالعہ کیا ہے بلکہ انہیں تاریخ عالم سے گہرا شغف تھا، اور انہوں نے اپنے تاریخی شعور سے یہ نتیجہ اخذ کیا تھا کہ اہل یورپ کی ترقی، بالخصوص انگریزوں کی ترقی، ان کی عملیت پسندی کا ثمر ہے۔ تاریخی واقعات کے اسباب و علل ہوتے ہیں، تاریخ محض اتفاقات کا نام نہیں۔ تاریخی واقعات کو سمجھنے کے سلسلے میں اقبال انگریزوں کا بطور خاص ذکر کرتے ہیں۔ اپنے خطبے میں فرماتے ہیں، مغربی اقوام اپنی قوت عمل کی وجہ سے تمام اقوام عالم میں ممتاز ہیں، اور اس وجہ سے اسرار زندگی کو سمجھنے کے لیے ان کی ادبیات و تخیلات اہل مشرق کے واسطے بہترین رہنما ہیں۔ جس طرح رنگ و بو وغیرہ کے لیے مختص حواس ہیں، اسی طرح انسانوں میں ایک حاصہ بھی ہے جس کو حس واقعات کہنا چاہیے۔ ہماری زندگی واقعات کے گرد و پیش کی مشاہدہ کرنے اور ان کے صحیح مفہوم کو سمجھ کر عمل پیرا ہونے پر منحصر ہے۔ حق یہ ہے کہ انگریزی قوم کی عملی نکتہ رسی کا احسان تمام دنیا کی قوموں پر ہے کہ اس قوم میں حس واقعات اور اقوام عالم کی نسبت زیادہ تیز اور ترقی یافتہ ہے۔ پس حکمائے انگلستان کی تحریریں ادبیات عالم میں ایک خاص پایا رکھتی ہیں، اور اس قابل ہیں کہ مشرقی دل و دماغ ان سے مستفید ہو کر اپنی قدیم فلسفیانہ روایات پر نظر ثانی کریں۔ پرانی بصیرت اور تاریخ کی روشنی میں اقبال کا یہ پیغام ہے کہ وہ فرد اور قوم کامیاب اور طاقتور ہوتے ہیں جو عمل پہم پر یقین رکھتے ہیں، وہ ایک لمحہ بھی جد و جہد کے بغیر نہیں گزارتے۔ اقبال کے نزدیک فرد یا قوم کی کامیابی کا میزان ایام نہیں بلکہ کارنامے معیار حیات ہیں۔ وہ فرماتے ہیں، سعی پہم ہے ترازوے کم و کیف حیات، تیری میزان ہے شمار سحر و شام ابھی۔ بانگ درا۔ اقبال کا پیغام ہے کہ حرکت اور محنت کے بغیر کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ کائنات متحرک ہے، اور کرۂ ارض پر نہ صرف موسم بدلتے رہتے ہیں بلکہ نباتات، طیور و وحوش اور حیوانات سب اپنی اپنی جبلتوں اور ضرورتوں کے مطابق سرگرم عمل ہیں۔ یہ سب فطرت کے اشارے ہیں انسان کے لیے، جو کہ مقصود کائنات ہے اور اشرف المخلوقات ہے۔ انسان کے لیے حرکت و عمل بدرجۂ اولا ضروری ہے، کیونکہ اس نے نائب خدا کی حیثیت سے ایک طرف فطرت کو مسخر کرنا ہے اور دوسری طرف ابنائے جنس کے ساتھ مل جل کر اعلیٰ تمدن کی بنیاد رکھنا ہے، تاکہ باقی مخلوقات پر اس کی افضلیت ثابت ہو جائے۔ ان دونوں وظائف کے لیے انسان کی مدد کے لیے کوئی غیر مرئی مخلوق نہیں ہے، اس نے اپنی مدد آپ کرنا ہے۔ فطرت کی مخالف قوتوں سے خود ٹکرانا ہے، زلزلوں، بیماریوں اور دیگر آفات سے خود نمٹنا اور ان پر قابو پانا ہے، بلکہ بحیثیت انسان اپنی تخریبی اور منفی قوتوں کو بھی زیر کرنا ہے۔ یہ سب کام محض تمناؤں اور دعاؤں سے سر انجام نہیں پا سکتے، اس کے لیے تازہ افکار، نئے نئے تجربات، مسلسل کوشش اور انتھک محنت اور غیر محنت تنم عمل کی ضرورت ہے۔ جب انسان یہ سب کچھ کر گزرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نوید سناتے ہیں، انی لا ادیو عمل عامل منکم من ذکر او انثی۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 195۔ ترجمہ، بے شک میں تم میں سے کسی عامل کے عمل کو، چاہیے وہ مرد ہو یا عورت، ضائع نہیں کرتا۔ اقبال نے کس قدر جامع اور دل نشین انداز میں پیغام عمل دیا ہے۔ فرماتے ہیں، یقین محکم، عمل پہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں۔ بانگ درا۔ اقبال اس شعر میں محبت کو فاتح عالم کی حیثیت سے دیکھتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ عالم کو جنگ سے فتح نہیں کیا جا سکتا، بلکہ محبت اور حسن اخلاق سے انسانوں کو اپنا گرویدہ بنایا جا سکتا ہے۔ قوت اور طاقت سے کسی کے خیالات کو بدلا نہیں جا سکتا، عسکری قوت سے کسی قوم کو زیادہ عرصے تک محکوم نہیں رکھا جا سکتا، بلکہ دلوں کو فتح کرنے کے لیے اعلیٰ اخلاق، رواداری اور فکر و عمل کی بلندی درکار ہوتی ہے۔ کوئی قوم اپنے حسن عمل سے دوسری قوموں کو متاثر کر سکتی ہے۔ اقبال نے ان مشرقی اور مغربی علماء کو پسند کیا ہے जिनके कलाम में अमल और हरकत पर जोर है। उन्होंने उन हुक्मा और शौरा के कलाम से बचने की तलकीन की है जिनके फलसफे और शायरी में सुकून और सुरूर और मायूसी और खुद फरामोशी का सामान है। इकबाल ने इस शेर में ये भी वजाहत की है कि पूरी जिंदगी जिद्दोजहद और अमल का तकाजा करती है। पूरी जिंदगी जिहाद है जिसमें हमेशा यकीन मोहकम, अमल पहम और मोहब्बत से तरक्की और कामयाबी के रास्ते तय होते हैं। इकबाल मुसलमानों को जब सही और अमल की दावत देते हैं तो उनके सामने उस्वा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होता है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी जिद्दोजहद और सबात और इस्तकलाल से इबारत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा उसने अमल की तफसीर है। आपकी अपनी जिंदगी ये दर्ज देती है कि तदबीर और अमल के बाद दुआ का मरहला आता है। पहले अपने वसाइल को मोमिनाना फरासत के साथ बरूए कार लाइए और फिर दुआ के लिए हाथ उठाइए। दुआ मांगने और उसकी कबूलियत के लिए भी कई शराइत हैं। एक मशहूर हदीस नकल की जाती है, एक शख्स जो दूर दराज सफर में हो, उसका चेहरा गुबार आलूद हो और परेशानी हो, परागंदगी की हालत में हाथ उठाकर या रब कहे यानी दुआ करे, हालांकि उसका खाना पीना और पहनावा हराम हो और वो हराम कमाई ही सर्फ में लाता हो, तो उसकी दुआ कैसे कबूल हो। सही मुस्लिम। दुआ और अमल के हवाले से दो मशहूर गजवात के वाकयात बयान किए जाते हैं जो नहायत ही सबक आमोज हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मकाम बदर में जंग की हिकमत अमली से मुतालिक छोटी छोटी जुजियात के बारे में रहनुमाई फरमाई। तरीका जंग के बारे में खसूसी रहनुमाई फरमाते हुए इरशाद फरमाया कि जब मुशरिकीन झमगट्टा करके तुम्हारे करीब आ जाए तो उन पर तीर चलाना और अपने तीर बचाने की कोशिश करना, यानी पहले से फजूल तीर अंदाजी करके तीरों को जाया न करना और जब तक वो तुम पर छाना जाए तलवार न खींचना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफे दुरुस्त करके वापस आते ही अपने पाक परवरदिगार से नुसरत और मदद का वादा पूरा करने की दुआ मांगने लगे। आपकी दुआ ये थी, अल्लाहुम्मा अंजिजली मा वअअतनी, अल्लाहुम्मा अनशुद का अहदा का वादा का। तर्जुमा, ए अल्लाह, तूने मुझसे वादा किया है उसे तूने मुझसे जो वादा किया है उसे पूरा फरमा दे। ए अल्लाह, मैं तुझसे तेरे अहद और तेरे वादे का सवाल कर रहा हूँ। फिर जब घमसान की जंग शुरू हुई, नहायत जोर का रन पड़ा और लड़ाई शबाब पर आ गई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा इन तहिल का हाजिल हाजिल असाबत अल यौमा ला तो बद, अल्लाहुम्मा इन शिता लम तो बद बादल यौमी अब्दा। तर्जुमा, ए अल्लाह, अगर आज ये गिरोह हलाक हो गया तो तेरी इबादत ना की जाएगी। ए अल्लाह, अगर तू चाहे तो आज के बाद तेरी इबादत कभी ना की जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिरा पहन रखी थी, आप पुरजोश तौर पर आगे बढ़ रहे थे और फरमाते जा रहे थे, सयुहजमुल जमा वयुवल्लूनल दुब्र। सूरह कमर, सूरह नंबर 54, आयत नंबर 45। तर्जुमा, अनकरीब ये जत्था शिकस्त खा जाएगा और पीठ फेर कर भागेगा। गजवाए उहद के वाकयात का तजिया करने से यह हकीकत वाजे हो जाती है कि जहानत, कुव्वत इरादी और अमली जिद्दोजहद ही से नतायज हासिल होते हैं। अमली कोशिश और तदबीर में खामी या गलती हो तो अल्लाह ताला मुत्तकी और परहेजगार लोगों को भी आजमाइश में डाल देता है। महज दुआओं और नेक तमन्नाओं से मकासद हासिल नहीं होते, अपनी गलतियों के बुरे नतायज से मुत्तकी अशख़ास भी नहीं बच सकते। गज़वाए उहद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 माहिर तीर अंदाजों का एक दस्ता मुंतखब किया, जिनकी कमान हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हु इब्ने जुबैर के सुपुर्द की। इस दस्ते को जबले रमात पर एक घाटी पर तैनात किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दस्ते के कमांडर को मुखातिब करते हुए फरमाया, सवारों को तीर मारकर हमसे दूर रखो, वो पीछे से हम पर चढ़ ना आए। हम जीते या हारे तुम अपनी जगह रहना, तुम्हारी तरफ से हम पर हमला न होने पाए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीर अंदाजों को मुखातिब करके फरमाया, हमारी पुश्त की हिफाजत करना, अगर देखो कि हम मारे जा रहे हैं तो हमारी मदद को ना आना, और अगर देखो कि हम माल गनीमत समेट रहे हैं तो हमारे साथ शरीक ना होना। اور صحیح بخاری کے الفاظ کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، اگر تم لوگ دیکھو کہ ہمیں پرندے اچک رہے ہیں تو بھی اپنی جگہ نہ چھوڑنا یہاں تک کہ میں بلا بھیجوں، اور اگر تم لوگ دیکھو کہ ہم نے قوم کو شکست دے دی ہے اور انہیں کچل دیا ہے تو بھی اپنی جگہ نہ چھوڑنا یہاں تک کہ میں بلا بھیجوں۔ لیکن عین اس وقت جبکہ یہ مختصر سا اسلامی لشکر اہل مکہ کے خلاف تاریخ کے اوراق پر ایک اور شاندار فتح ثبت کر رہا تھا، جو اپنی تاپناکی میں جنگ بدر کی فتح سے کسی طرح کم نہ تھی، تیر اندازوں کی اکثریت نے ایک خوفناک غلطی کا ارتکاب کیا جس کی وجہ سے جنگ کا پانسا پلٹ گیا۔ 40 تیر اندازوں نے اپنے مورچے چھوڑ دیے اور مال غنیمت سمیٹنے کے لیے عام لشکر میں جا شامل ہوئے۔ اس طرح مسلمانوں کی پشت خالی ہو گئی اور وہاں صرف عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن جبیر اور ان کے 9 ساتھی باقی رہ گئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس سے پہلے 3 بار اس مورچے کو سر کرنے کی کوشش کر چکے تھے، اس زرین موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے نہایت تیزی سے چکر کاٹ کر اسلامی لشکر کی پشت پر جا پہنچے اور چند لمحوں میں عبداللہ ابن جمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کا صفایا کر کے مسلمانوں پر پیچھے سے ٹوٹ پڑے۔ مسلمان آگے اور پیچھے دونوں طرف سے گھیرے میں آ چکے تھے، گویا چکی کے 2 پاٹوں کے بیچ میں پڑ گئے تھے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف 9 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذرا جتنی نفری کے ہمراہ پیچھے تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 ہی راستے تھے، یا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 9 رفقا کے سمیت تیزی سے بھاگ کر کسی محفوظ جگہ پر چلے جاتے اور اپنے لشکر کو جو اب نرغے میں آیا ہی چاہتا تھا اس کی قسمت پر چھوڑ دیتے، یا اپنی جان خطرے میں ڈال کر اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاتے، ایک مضبوط محاذ تشکیل دیتے۔ آزمائش کے اس نازک ترین موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبقریت اور بے نظیر شجاعت نمایاں ہوئی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جان بچا کر بھاگنے کے بجائے اپنی جان خطرے میں ڈال کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان بچانے کا فیصلہ کیا۔ عین اس وقت جبکہ اسلامی لشکر نرغے میں آ کر مشرکین کی چکی کے 2 پاٹوں کے درمیان پس رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گردا گرد بھی خون ریز مار کا آرائی جاری تھی۔ انہوں نے اپنا تابڑتوڑ حملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مرکوز رکھا۔ اس حملے میں عتبہ بن ابی وقاص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلو کے بل گر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا داہنا نچلا رباعی دانت ٹوٹ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نچلا ہونٹ زخمی ہو گیا، اور اڑیل سوار عبداللہ بن شہاب زہری نے آگے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی زخمی کر دی۔ ایک اڑیل سوار عبداللہ بن قامہ نے لپک کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کندھوں پر ایسی سخت تلوار ماری کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینے سے زیادہ عرصے تک اس کی تکلیف محسوس کرتے رہے، البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوہری زرہ کٹ نہ سکی۔ اس کے بعد اس نے پہلے ہی کی طرح پھر ایک زوردار تلوار ماری جو آنکھ سے نیچے کی ابری ہوئی ہڈی پر لگی اور اس کی وجہ سے خود کی 2 کڑیاں چہرے کے اندر دھس گئیں۔ ساتھ ہی اس نے کہا، اسے لے، میں قامہ توڑنے والے کا بیٹا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے سے خون پوچھتے ہوئے فرمایا، اللہ تجھے توڑ دے۔ صحیح بخاری میں مروی ہے کہ آپ کا رباعی دانت توڑ دیا گیا اور سر کو زخمی کر دیا گیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے سے خون پوچھتے جا رہے تھے اور کہتے جا رہے تھے، وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جس نے اپنے نبی کے چہرے کو زخمی کر دیا اور اس کا دانت توڑ دیا، حالانکہ وہ انہیں اللہ کی طرف دعوت دے رہا تھا۔ پر اللہ عز و جل نے یہ آیت نازل فرمائی، لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ۔ سورہ آل عمران، سورہ نمبر 3، آیت نمبر 128۔ ترجمہ، آپ کو کوئی اختیار نہیں، اللہ چاہے تو انہیں توبہ کی توفیق دے اور چاہے تو عذاب دے کہ وہ ظالم ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت میں بھی یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہہ رہے تھے، رب اغفر لی قومی فانہم لا یعلمون۔ ترجمہ، اے پروردگار میری قوم کو بخش دے، وہ نہیں جانتی۔ قاضی ایاز کی شفا میں یہ لکھا ہے، اللہم اہدی قومی فانہم لا یعلمون۔ ترجمہ، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، وہ نہیں جانتی۔ حضرت موصف بن عمیر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا. انہوں نے جم کر لڑائی کی. وہاں پر موجودہ باقی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بے مثال جاں بازی و سرفروشی کے ساتھ دفاع اور حملہ کیا, جس سے بالآخر اس بات کا امکان پیدا ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کی صفیں چیر کر نرغے میں آتے ہوئے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب راستہ بنائے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم آگے بڑھایا اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب تشریف لائے. سب سے پہلے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا, خوشی سے چیخ پڑے, مسلمانوں خوش ہو جاؤ, یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خاموش رہو تاکہ مشرکین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی اور مقام موجودگی کا پتہ نہ لگ سکے, مگر ان کی آواز مسلمانوں کے کانوں تک پہنچ چکی تھی. چنانچہ مسلمان آپ کی پناہ میں آنا شروع ہو گئے اور رفتہ رفتہ 30 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمع ہو گئے. خلاصہ یہ کہ اس طرح کی جاں بازی اور جاں سپاری کے ساتھ یہ دستہ منظم طور سے پیچھے ہٹتا ہوا پہاڑ کی گھاٹی میں واقع کیمپ تک جا پہنچا اور بقیہ لشکر کے لیے بھی اس محفوظ مقام تک پہنچنے کا راستہ بنا دیا. چنانچہ باقی ماندہ لشکر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا اور حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوجی عبقریت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فوجی عبقریت کے سامنے ناکام ہو گئی. 5 نمبر 5 یہاں مکمل ہوتا ہے.